جو کچھ ہمیں اندازش ملنا چاہیے اس میں سے ایک یہ ہے کہ کہ ہم اپنے حالات کو سمجھ سکیں، واقعات کو سمجھ سکیں، اس دنیا کو سمجھ سکیں جس کے اندر ہمارا زندگی گزارتا ہے. ہر دور میں ذمہ داریاں مختلف ہوتی رہتی ہیں. پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں ایک موقع پر کہ ہر دور میں ایک ذمہ داری ہوتی ہے، دوسرے دور میں ذمہ داری تبدیل ہو جاتی ہے. اگر کوئی پچھلے دور کی ذمہ داری کو پھر بھی انجام دیتا رہے اور سمجھے اتنا ہی کافی ہے، تو اس میں ناانصافی کی اپنے ساتھ. ایک بچہ اگر پانچویں کلاس میں ہے اور اس کی امتحان کی تیاری ہے، اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی تیاری میٹرک تک بھی چلے گی، ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا. اب حالات مختلف ہو گئے ہیں، اب امتحان مختلف ہیں، اب تیاریاں بھی مختلف ہیں، تقاضے مختلف ہیں. ہم اور آپ بھی شیعت میں ایسے ہی ہیں. ہم لوگوں کو 1400 سال ہو گئے شہید الشہداء کی فکر سے وابستہ ہو گئے. خدا نے ہمیں اہل بیت انسان سے وابستہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس نعمت کے تقاضے ہیں. ہر دور میں اس کی ذمہ داری ہے. واقعی سربراہ کے فوراً بعد ایک ذمہ داری ہے، کچھ وقت گزر جانے کے بعد اس ذمہ داری میں تبدیلی آتی ہے. آج کا دور مجھے لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑے بڑے نتائج دینے کا دور ہے. آج کے دور میں شاید اہم ترین کام یہ ہوگا کہ یہ سمجھا جائے آج اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، فکر ہے اللہ کے اثار علیہ السلام ہم سے طلب کیا کر رہی ہے. اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں اور آپ ان ریسورسز سے اپنے اہداف تک پہنچنے میں فائدہ نہ ہو گیا، آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا، کیوں ریسورسز کو استعمال نہیں کیا؟ مثلا فرض فرمائیے آپ کا حدف یہ تھا کہ آپ 100 انسان کی جان بچانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ریسورسز بھی تھے کہ آپ 100 انسان کی جان بچا سکتے ہیں. لیکن پہلے زمانے میں جب ریسورسز 5 افراد کے لیے تھے تو آپ نے 5 کی جان بچائی تھی. اب 100 کے ریسورسز آپ کے پاس ہیں اور آپ 10 انسانوں کی جان بچائیں اور یہ کہیں کہ میں نے پچھلے کے مقابلے میں 2 انسانوں کی جان بچائی ہے، عدد میں تو دگنا ہے، 5 سے 10 ہو گیا ہے، لیکن ریسورسز کے مقابلے میں بڑھ گئے ہیں. ریسورسز آپ کے پاس 100 کے ہیں. مجھے لگتا ہے جیسے اب ہمارے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں، اور ظاہر ہے ریسورسز کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، ہیومن ریسورسز مواقع ہمارے پاس ہیں. دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اس تبدیل ہوتی ہوئی دنیا نے ہمیں بہت سارے موقع دیے ہیں. اور بالآخر اثر انسان کے ماننے والوں نے گزشتہ 30-40 سال میں جس حساب سے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں نے ہمارے بہت سارے راستے آسان کیے ہیں. صرف ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اب ہماری ذمہ داری کیا بن رہی ہے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو اگر ہم یہ سوچ رہے کہ ہم وہی کریں گے جو 20 سال پہلے کر رہے تھے، بس وہی کریں گے، میں نہیں چاہ رہا کہ وہ نہیں کریں گے جو 20 سال پہلے کر رہے تھے، وہ بھی کریں، اس سے بہتر کریں، اس سے زیادہ کی ہمارے پاس طاقت ہے، اس سے زیادہ کی توانائی ہے. یہاں وہ جگہ ہے جو ہمیں روایت اور سادہ سوچنے سے بڑھ کر تھوڑا سا زیادہ آگے بڑھ کے سوچنا پڑتا ہے، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال آج سے اگر کوئی 30 سال پہلے ہو، مثلاً لبنان کے جوانوں سے کہتا کہ تم اتنی بڑی طاقت بن سکتے ہو، کوئی بھی قبول کرتا، ہم بھی قبول نہیں کرتے. اگر 30 سال پہلے ہم سے کوئی کہتا لبنان کا شیعہ اس بڑی طاقت پہ پہنچے گا، کیسے میں مان سکتا تھا؟ جب ابتدائی طور پر لبنان کے شیعوں پر اہل بیت کے ماننے والوں نے کام کرنا شروع کیا ہے، یہ لوگ ایک مستضعف قوم ہے، مظلوم قوم ہے، تو وہ لوگ تھے جو دوسروں سے اپنے امن کی ٹھیک مانگ رہے تھے، ہمیں معاف کر دو، ہمیں نہ مانو. ان کا پرچام ہوتا تھا، فاشا کے اندر غرق ہوئے ہوئے تھے، بدالی نامنی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی، تو یہ دوسروں سے کہہ رہے تھے ہمیں نہ مانو. 30 سال بعد ابو جلال پہ کھڑے ہیں کہ کوئی کافر طاقت ایسی نہیں ہے، کوئی مشرک ظالم طاقت ایسی نہیں جو ان سے نہ ڈرتی ہو، سب ان سے ڈرتے ہیں. تصور کر سکتا تھا کوئی 30 سال میں کوئی قوم نقشے کو اتنا بڑا تبدیل کر سکتی ہے؟ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں ہم لوگ کے ساتھ ایسے ہی ہے. اس وقت ہم لوگ اپنے اندر ایک کمزوری احساس کر رہے تھے، شاید خدا نے کہا ہم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہوں. اگر ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ٹھیک ہے ہم ہمت دکھائیں کہ ہم بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، خدا نمتاز سے ایک نظام سمجھ میں آتا ہے جو اللہ کی راہ میں جتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کا خدا کے سامنے وعدہ کرے، خدا اتنے ہی وسائل دیتا ہے اسے. ہوگا کہ خدا یا ہم تیرے دین کے نام پر کچھ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں، پھر خدا تعالیٰ دروازہ کھولے گا، مواقع فراہم کرے گا، البتہ یقیناً بغیر امتحان کے نہیں ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ اپنی ہر نعمت سے پہلے گویا اور ہر نعمت کے بعد قطعاً، نعمت سے پہلے شاید اور نعمت کے بعد یقیناً امتحان لیتا ہے، یقیناً امتحان لیتا ہے۔ تو جتنا ہم امتحان دیتے چلے جائیں گے، خدا تعالیٰ کے سامنے ثابت کرتے چلے جائیں گے کہ پروردگار تیرے فکر کی خاطر، تیرے دین کی خاطر امتحان دینے کو تیار ہیں، امتحان میں پڑھنے کو تیار ہیں، سرخرو ہونا جانتے ہیں، بڑی ذمہ داری ملے گی۔ اور اگر واضح طور پہ دیکھا جائے، کم از کم دیکھا جائے، تو الحمدللہ آپ کے سامنے ایک ملک ہے 16 کروڑ آبادی ہے، اس 16 کروڑ آبادی میں کام کرنے کی گنجائش بے تحاشا ہے، اس کا بہت گنجائش ہے یہاں پر۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گزشتہ 30 سال میں ہمارے لیے راستے بند ہوئے ہیں، تو کچھ جگہوں کے راستے بند ہوئے ہیں، بہت ساری جگہوں کے راستے کھلے بھی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کیا کمی ہے ہمارے اندر جو ہم راستوں کو نہیں کھول پا رہے ہیں، ورنہ دنیا میں راستے کھلے ہیں، سب کے لیے راستے کھلے ہیں، اہل بیت کے ماننے والوں نے سب نے ترقی کی ہے۔ دنیا کی کئی ملکوں کے حالات ہم دیکھ سکتے ہیں، جو اگلے دنوں میں اپنی خدمت حرائش میں اشارہ کروں گا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے ماننے والے تھے، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، ہمارے لیے بھی کھلے ہیں، اگر ہم اس کو احساس کریں اور ان شاء اللہ ان تمام کے لیے جدوجہد کریں، اور ہدف صرف ایک ہدف ہو، کوئی ذاتی منزل نہ ہو، کوئی قومی مفادات نہیں ہے ہمارے، ہمارا صرف ایک ہدف ہے، ہم اپنے ایمان کے وجود کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کب تک تحمل کریں کہ ہم نااہل ہیں اور امام تشریف نہیں لائے؟ کیوں ایسا؟ یعنی خدا تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اہل ہو تو میں ایک انعام دوں گا، وہ انعام نہیں ہے، اس کا مطلب نااہلیت ہے، ابھی نااہل۔ تو ہم ایک قوم ہونے کے ناطے اس چیلنج کو قبول کیوں نہ کریں کہ ہم اپنی اہلیت ثابت کریں گے، خدا کے سامنے اپنی اہلیت ثابت کریں گے، خدا تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائیں کہ خدا تو ہمیں ایک انعام دینا چاہتا ہے، ہم اس انعام کے اہل ہیں، اپنے انعام کے اوپر بارش کر دو۔ جس دن اس بات کو ہم سمجھ گئے کہ ہمیں وہ انعام چاہیے، اس دن ہم قربانی بھی دیتے ہیں، عیسائی بھی کریں، بدرکاری بھی کریں، سب کے نتیجے دیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، دور اچھا دور ہے، یہاں شہادتوں کے پیچھے نتائج بہت زیادہ ہیں، بس ان تمام باتوں پر کچھ نہ کچھ توجہ دیتے ہوئے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد والے، مناسبت سے کہ امام کی تشریف آوری پر خدا تعالیٰ نے ہم سے کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں، اس تبدیلی کو سمجھنا ہے، یہ تبدیلی کیا تبدیلی ہے جس کا خدا تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا؟ پس منظر میں مختصر انداز کرتا چلوں کہ تمام انسانیت کسی اچھے وقت کا خواہ نہ خواہ انتظار کر رہی ہے، کوئی بھی فکر ہو، کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی مذہب ہو، حتیٰ جو غیر دینی افکار ہیں وہ بھی کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، ہندو مذہب جیسے، کرسچینٹی، جوڈائزم، سب کے سب لوگ منتظر ہیں کہ کوئی اچھا وقت آنے والا ہے، ہم بھی متمد ہیں، اسلام کے مسلمان بھی متمد ہیں، بس یہ کہ کوئی اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے، اس میں نئے نہیں ہیں، ہم سب کے ساتھ مشترک ہیں، پوری دنیا کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک خاص بات ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، مثال کے طور پر یہودیت منتظر ہے کہ کوئی آئے گا اور اچھا وقت لے کر آئے گا، عیسائیت میں منتظر ہے، ہندوازم میں منتظر ہے، ہمارے ساتھ منتظر یہ، ہمارے ساتھ جو اچھائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کو اسی وقت پکار سکتے ہیں، وہ ہماری آواز سن رہے ہیں، دوسروں میں ایسا نہیں ہے۔ ہندوازم معتقد ہے کہ کوئی آئے گا اور تبدیل کرے گا، کون ہے وہ، اس سے رابطہ ممکن ہے نہیں، عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور تبدیل کریں گے، کیا ان سے رابطہ ممکن ہے؟ معتقد نہیں ہے کہ ممکن ہے۔ صرف شیعہ وہ واحد فرقہ ہے پوری دنیا کے آسمانی مذاہب کے اندر جو معتقد ہے کہ خدا کے نمائندے سے ابھی بھی رابطہ ممکن ہے، باقی سب کے خدائی نمائندے اپنے اپنے دور گزار کے جا چکے ہیں، صرف شیعوں کے اندر حجت خدا کا دور ابھی بھی باقی ہے، اور ظاہر ہے شیعہ اس حجت کی اس دلیل کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ لولا الحجت لشاحت الارض علی اہلہا، اگر حجت خدا کا وجود مقدس نہ ہو تو زمین ختم ہو جائے گی، ان کے نام پہ درود بھیج رہا ہوں محمد و علی فطرت میں اس نے ایک عادت ڈال دی ہے کہ وہ اچھے وقت کے منتظر ہیں، ہم بھی اچھے وقت کے منتظر ہیں، اپنے امام نام کو جانتے ہیں، ان کی شخصیت سے رابطے کو پہچانتے ہیں، ان کے اقوال کو دیکھ چکے ہیں، ان سے متصل ہونے کی دعاؤں کو بھی جانتے ہیں، ہم دوسروں سے اس اعتبار سے بہت مختلف ہیں۔ یہاں پر ایک گفتگو یہ بھی ہے کہ انسانیت کا مستقبل کیا ہے، ہم کس چیز کے منتظر ہیں، اجمالی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں کہ امام تشریف لائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد جنگیں ہوں گی، تو کیا جنگوں کے منتظر ہیں، ہر جنگوں کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اس کو اور زیادہ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم منتظر ہیں ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جن واقعات کی تفاصیل ہماری روایت کے اندر بہت زیادہ ہے، شاید ہی کسی موضوع پر اتنی روایات ہوں گی جتنا ظہور امام کے حوالے سے ہمارے پاس روایا، ظہور امام سے پہلے کی کیا حالات ہوں گے، ظہور امام کے وقت کیا حالات ہوں گے، ان کی تشریف آوری کے بعد کیا حالات ہوں گے، سب کو جمع کریں، کئی کئی جلد کتابیں بنتی ہیں، جیسے کہ اردو میں وہ کتاب ترجمہ بھی ہوئی منتخب اثر، منتخب الاثر عربی کی کتاب تھی جو اردو میں ترجمہ ہوئی جمال منتظر کے نام سے، جس میں کچھ روایات جمع ہوئی ہیں، وہ اور مستند روایتوں میں سے کچھ روایتیں جمع ہوئی ہیں، پوری ایک جلد کتاب بنتی ہے، ساری روایتوں کو جمع کریں تو عربی میں کچھ کتابیں چھپی ہیں جن کو موسوعات تعبیر کیا جاتا ہے، کہ امام کے حوالے سے جتنی روایات تھی سب جمع کر لیں، کوئی 10 جلدی بن گئی ہے، کوئی 15 جلد کی کتاب بن گئی ہے، اتنی روایات ہمارے پاس امام کی تشریف آوری سے پہلے اس زمانے میں اور اس کے بعد کے حالات میں موجود ہیں، ان سب میں کس چیز کا انتظار ہے، مثلا تشریف آوری سے پہلے کی جو روایات میں اس میں دنیا کا حشر بہت برا ہے، ظاہر ہے برے حشر کا انتظار نہیں کر رہے، برے حشر کو اگر ہم بیان کرتے ہیں کہ تشریف آوری سے پہلے لوگ ایسے برے ہو جائیں گے، دین کی حالت یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی، تو اس لیے نہیں کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، نہیں اس کا انتظار نہیں کر رہے، یہ تو وہ برا وقت ہے جو قوم کے اوپر آئے گا، پھر ہم امام کی تشریف آوری کو دیکھتے ہیں روایات کے اندر، امام تشریف لائیں گے، انتظار بس اس لمحے کا ہے کہ امام تشریف لائیں گے، معاملہ ختم ہو گیا، ظاہر ہے کہ نہیں، اس کے بعد ہزاروں روایات ہمارے پاس اور ہیں، امام تشریف لائیں گے پھر کیا ہوگا، پھر جنگیں ہوں گی، تو کیا جنگوں کا انتظار ہے، ہاں ایک اعتبار سے اس زمانے میں کچھ لوگ امام کی نصرت کریں گے، ہمیں نصرت کرنے کا انتظار ہے، ہم چاہتے ہیں اپنے امام کے لیے کچھ کریں، یعنی اس مرحلے کے واقعات منتظر ہیں، کس اعتبار سے منتظر ہیں، 1400 سال سے ہماری نسلیں کہہ رہی ہیں یا لیتنی کن معا، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اب ہم انتظار کر رہے ہیں اس بات کے کہ جس کے چلتے امجد سے ہم مسلسل کہہ رہے تھے کہ اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اب تشریف لائیں تو ہم ثابت کریں کہ ہم سچے ہیں، واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہوتے، ان کی جدید امجد سے بار بار کہتے ہیں یا نہیں چلیں کل تم آنکھوں فافوز انا آنکھوں، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے ساتھ کامیابی حاصل کرتا، اب انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ ان کے فرزند تشریف لائے اسی حضر سے، اسی شخصیت کے ساتھ، انہی تمام نشانیوں کے ساتھ، وہ پھر دشمنوں کے ساتھ میدان میں اترے، اس دفعہ ان کو حل میں ناصر نہ کہنا پڑے، اس دفعہ اتنے انصار ہوں کا ساتھ دینے والے، انتظار اس بات کرے کہ ان خوش نصیبوں میں ہم بھی ہوں، یہ انتظار، بس ہمارا پہلا انتظار جانکاری کرنے کا انتظار ہے، چاہتے ہیں کچھ کریں، کوئی نہ ہم نے ان کے جلد امجد کی قربانی کو دیکھا ہے، ان کی جلد امجد کی قربانی پر گریا بھی بہت کیا ہے، اس میں اس گریا نے ہماری نسلوں کو مقروض کیا ہے، ہم ان کے قرض میں، ہم چاہتے ہیں اپنی جان کی قربانی دے کر اس قرض کو ادا کریں، یہ ایک انتظار ہے، خدا نصال اس انتظار میں ہم سب کو کامیابی نصیب کرے، شہادت کی اس طلب کو پڑھانے کے لیے تو قرآن مختار ہمارے سامنے شہادت کی منزلت کو واضح کرے اور شہادت کی طرف کو ہمارے اندر بڑھا دے جس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جنگیں ہوں گی, جنگوں کے نتیجے میں امام کو کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ. اس کامیابی کے بعد پوری دنیا کے اوپر اسلام کا دور دورہ ہوگا. ایک سوال ذہن میں آتا ہے, نظریاتی سوال, اس کے بعد کیا ہے؟ یہ سب کچھ کس لیے ہوگا؟ پوری دنیا پہ پرچم میں اہل بیت لہرائے گا, اب کیا ہونا ہے؟ اب حدث کیا ہے؟ یہ میں اپنی خدمت میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کے منتظر ہوتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ جس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے, انتظار کے باوجود ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر وہ آدمی حج پہ جانا چاہتا ہے, انتظار کر رہا ہے کہ میں حج کروں گا, سوچتا ہے میں احرام باندھوں گا, میں خانہ کعبہ کے لیے طواف کروں گا, میں منا جاؤں گا, میں عرفہ جاؤں گا, قربانی دوں گا, ان سب چیزوں کا انتظار کر رہا ہے. وہ یہ تو نہیں سوچتا کہ جب میں حج پہ جاؤں گا تو خدا کا بندہ بن کے دکھاؤں گا, یہاں سے کوشش کیوں نہیں کرتا, یہاں سے شروع کروں. بھائی جب میں وہاں پہ جاؤں گا خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑا ہوں گا تو خدا سے پوچھتا ہے اپنے آپ کو نزدیک پاؤں گا, یہاں نماز میں کوشش کیوں نہیں کرتا. اگر کہیں گے یہاں نماز میں مختلف افکار مجھے پریشان کرتے ہیں تو وہاں خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑے ہو کر بھی پریشان کریں گے, وہاں پر بھی پریشان کریں گے. اگر وہ کہیں میں وہاں سے احرام باندھ لوں گا اور تیار ہو جاؤں گا تو یہاں جب تقدیر سے احرام کیا جاؤں تو کیوں نہیں تیار ہوگا؟ صحیح ہے کہ انتظار اچھا ہے کہ احرام باندھے گا, خانہ کعبہ کے برابر پر کھڑا ہوگا, عرب میدان میں جائے گا, قربانی دے گا, لیکن وہ سب کام جس کا انتظار وہ وہاں بھی کرتا ہے یہاں پر شروع کر سکتا ہے. اب اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, امام تشریف لائے, جنگیں ہوئی, جنگوں کے بعد کامیابی ہوئی, پوری دنیا کے اوپر امام کا پرچم لہرا گیا, اب کیا ہونا ہے؟ اب ہدف کیا ہے؟ اس کے بعد روایات ہمارے پاس موجود ہیں, روایات کہتی ہیں زمین و آسمان اپنے خزانے اگل دیں گے. ٹھیک ہے, زمین و آسمان نے اپنے خزانے اگلنا شروع کر دیے. جو مالیات نہیں ملی تھیں وہ مل گئیں, جو برکتیں نہیں ملی تھیں وہ مل گئیں, جو آسمان سے نعمتیں نہیں اتری تھیں وہ سب اتر گئیں. ہدف کیا یہی تھا؟ بس یہ ہدف تھا؟ اتنا بڑا انتظار ہوا, اتنی جنگیں ہوئی, امام کی تشریف آوری ہوئی, دنیا میں فتح ہو گئی, اس کے بعد کیا ہوا؟ زمین نے نعمتیں دے دی, آسمان نے نعمتیں دے دی, اس کا انتظار تھا مجھے. یہ اور کیا کیا چیز چاہیے ہمیں یہاں پہ؟ اب یہاں پر ایک اور باریک ہوتا ہے جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے, جس کے نتیجے میں یہ مشکل پیش آ سکتی ہے کہ منتظر اس وقت وہ نہیں کر رہا جو اس وقت بھی کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. سارا انتظار ختم ہو کر ایک جگہ پہنچ رہا ہے کہ پوری دنیا پہ پرچم اہل بیت لہرائے گا. اچھا جب یہ پرچم لہرا جائے گا تو ہم کس دن پہ پہنچیں گے؟ ہم غدیر کے حق ادا ہونے پر پہنچیں گے. صحیح, اگر حق کے غدیر پامال نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا امیر مومنین کی حکومت ہوتی؟ پوری دنیا پہ پرچم امیر مومنین لہراتا, اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ کیا ہونا تھا؟ وہ اب شروع ہوگا. وہ ہے 1400 سال ان شاء اللہ کل امام کی تشریف آوری. 1400 سال بعد ضائع کیا لوگوں نے اہل بیت کا ظلم کر کے, ان کی خلافت کو غصب کر کے, ان کی حاکمیت کا انکار کر کے. امام تشریف لائیں گے, حاکمیت قائم ہو جائے گی, تو جو غدیر کے بعد ہونا تھا وہ ہو گیا. اب کیا اندر ہے؟ یہ سب کیوں ہوا تھا؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کے بعد ہدف کیا ہے. اس کے بعد بھی ایک ہدف ہے. اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کا سب اس لیے ہے کہ حاکم اچھا ہو, حاکمیت اہل بیت کے ہاتھ میں. اس سے کیا حاصل ہونا ہے؟ حاکمیت اہل بیت کے ہاتھ میں حاصل ہو گئی, مثلا غدیر کے بعد ایک ظلم ہوا, امیر المومنین کی حاکمیت کا اقرار ہوا, اس سے کچھ خرابی. اب کیا ہے؟ آیا یہ منزل ہے؟ حکومت قائم ہونا منزل ہے؟ نہیں, حکومت قائم ہونا منزل نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک اور ہدف ہے, اس پہ بھی توجہ ضروری ہے. چونکہ اس پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کس وقت کیا کر سکتے ہیں. اب میں تصور کو اس طرح سے لے کر آتا ہوں کہ امیر المومنین کی حاکمیت غصب نہ ہوتی, پرچہ میں امیر المومنین لہرا نہ ہوتا, آگے کیا ہونا تھا؟ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. تمام کوشش اس لیے ہوئی کہ حق اور حاکمیت اہل کے ہاتھ میں ہو. اگر اہل کے ہاتھ میں ہے تو کچھ خدائی اہداف حاصل ہونے ہیں. یہ جو اہل کے ہاتھ میں ہے یہ بنیادی ترین کام پارا پایا, اور اب تک اس معاملے میں جو ہوا تو ہم نے 1400 سال بدلایا کیا. اگر حاکمیت اہل کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں, یہاں پر ایک اور مشکل ہے ہمارے سامنے. اس پوری کائنات کو خلق کر کے خدا کا حضر کیا ہے؟ کیوں خلق ہوئی ہے؟ کیونکہ جب وہ حاکمیت بنے گی تب وہ حضر پورا ہونا ہے. جب امیر المومنین کی حاکمیت اگر پوری دنیا میں چھا جاتی, مولا کی حاکمیت پوری دنیا میں چھا جائے گی, تب کیا ہوگا؟ پھر وہ حضر پورا ہوگا جس کی خاطر دنیا نے خلق کی, فلاں دنیا خلق کی. وہ حضر کیا ہے؟ وہ حضر یہ ہے کہ کچھ انسانوں کو کمال تک پہنچنا ہے. خدا نے ہم لوگوں کو صلاحیت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے. کمال حاصل کرنا ہمارے راستہ قرار پایا. خدا مختار اپنے بندوں کو جن کو صلاحیت کے ساتھ بھیجا ہے کچھ کمالات تک پہنچانا چاہتا ہے. نہیں معلوم وہ کمالات کون کون سے کمالات ہیں. کچھ بندوں نے حاصل کیے ہیں, عجیب عجیب جگہوں تک پہنچ گئے. خدا چاہتا ہے کہ تعداد کم نہ ہو, یہ تعداد بہت زیادہ ہو. ہم جانتے ہیں اگر کوئی پوچھے صحیح تو نبی اکرم کے دور سے لے کر اب تک کن لوگوں نے کمالات حاصل کیے, مثلا ہم کہہ سکتے ہیں حضرت سلمان فارسی نے کمال حاصل کیا. صحیح. آیا خدا نوتار چاہتا ہے کہ چند انگوش شمار لوگ حضرت سلمان فارسی کی کمالات تک پہنچے؟ نہیں. مثلا ہم جانتے ہیں اس دنیا کے اندر اکثر لوگ فاسق و فاجر ہیں. اس وقت اس وقت کی دنیا نااہلوں کے لیے, حاکمیت بھی نااہلوں کے ہاتھ میں, محکوم لوگ بھی نااہل ہیں. اور خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے؟ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا. حاکم بھی اہل دیکھنا چاہتا ہے, محکوم بھی اہل دیکھنا چاہتا ہے. تو کیا چاہتا ہے؟ مثلاً وہ چاہتا ہے میں اور آپ کچھ کمالات حاصل کریں. ان کمالات کے لیے اس نے راستہ دیا ہے, شریعت کا راستہ. اگر حکومت نا اہل کے ہاتھ میں ہو تو ایک مشکل پیش آتی ہے. جو لوگ کمال کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, نا اہل حکومت نا اہل معاشرہ ان کے راستے روک لیتا ہے, وہ نہیں چل پاتے. اگر وہ کے ہاتھ میں غش ہوئی, غش کے نتیجے میں ایسے لوگ حکومت پر آئے جنہوں نے معاشرے میں ظلم پھیلا دیا, ظلم کے نتیجے میں جو لوگ عدل کے راستے پر چلتے, کملات حاصل کرتے, وہ لوگ راستے میں رہ گئے, نہیں بن سکے. آج کی مثال یہ لیتے ہیں, فرض کرتے ہیں کوئی انسان جس کا حلال کمانا چاہتا ہے, آسان ہے آج کے دور میں, بہت سخت ہو گیا. اگر یہ دور آخری دور ہے امام کی تشریف آنے سے پہلے, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, تو اس دور کے روایات کے مطابق اس دور میں حلال کمانا آگ ہاتھ میں لے کر کھڑے رکھنے سے زیادہ مشکل ہے. روایت میں لکھا ہے کہ امام کی تشریف آنے سے پہلے ہاتھ میں انگارہ لے کر کھڑے رہنا یہ آسان ہوگا جس سے حلال کمانا مشکل ہوگا. حلال کمانا مشکل ہوگا. اچھا, اگر لوگ نعوذ باللہ حلال نہ کما سکے تو کیا ہوگا؟ جس کے شکم میں حرام جائے گا وہ حجت خدا کی ہدایت سے محروم ہو جائے گا. یہ طے شدہ بات ہے, آشور کے دن سے شدہ نے ارشاد فرمایا, جس کے شکم میں حرام جائے گا وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جائے گا. اب ذرا سوچیے, نہ اہل حکومت بنی, نہ اہل معاشرہ بنایا, نہ اہل معاشرے کی وجہ سے حلال کمانا مشکل ہو گیا. حلال کمانا مشکل ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے شکم میں حرام گیا, اکثر کے شکم میں حرام گیا. اس حرام ہو جانے کی وجہ سے لوگ اس ہدایت سے محروم ہو گئے جس کے اوپر چلتے تو کمالات حاصل کرتے. اب حل کیا ہے؟ یہاں خدا نے بتا کا حل ہے, کہتا ہے حکومت اہل کو دو, حاکمیت اہل کو دو. جب حکومت اور حاکمیت اہل کے ہاتھ میں آئے گی تب کیا ہوگا؟ جب حکومت اور حاکمیت اہل کے ہاتھ میں آئے گی نظام نظام عدل ہوگا, نظام عدل ہوگا, حلال کمائی کے راستے بند ہو جائیں گے, لوگ حلال کمائیں گے, راستے کو سننا عمل کرنا آسان ہوگا. نتیجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کمالات تک پہنچیں گے. لوگوں کے ایک کمال کا راستہ طے کرنا آسان ہو جائے گا. پھر وہ دور آئے گا جس کو روایات کہتی ہیں زمین کے اوپر انسان فرشتوں سے بڑھ کر مقام حاصل کریں گے. ابھی ابھی نہیں دیکھ پا رہے. کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ ایک بنیادی ظلم ہو گیا. کیا ظلم ہوا؟ امیر المومنین کی حکمیت نصب ہو گئی. ظالمانہ نظام معاشرے کے اوپر طاری ہو گیا. اس ظالمانہ نظام کے نتیجے میں کمالات کے راستے بند ہو گئے. اب خدا نستعان کیا چاہتا ہے؟ واپس اس جگہ پہنچو جہاں پر پہنچانے کا حکم تھا. غریب کا نام کیا بدل؟ یعنی وہ جو نبی اکرم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، وہ جملہ منتظر ہے کہ کب لوگ اس پہ عمل کریں گے تب خدا کمالات نصیب کرے گا. منتظر ہے. امام تشریف لائیں گے، جنگیں ہوں گی، اس کا بھی انتظار ہے. جب جنگیں ہوں گی ہم جانے ساری کریں گے. جب جانے ساری ہوں گی تو امام کی حکومت قائم ہوگی. امام کی حکومت قائم ہونے کے نتیجے میں زمین و آسمان سے نعمتیں برسیں گی. لیکن یہ سب ہدف نہیں ہے. ہدف کیا ہے؟ ان سب کے ہونے کے بعد ایک عادلانہ نظام قائم ہوگا. اہل بیت کا عدل دنیا کو نظر آئے گا. اس عدل کے نتیجے میں لوگوں کے کمالات تک پہنچنے کے راستے آسان ہو جائیں گے. کثرت سے لوگ کمالات کو حاصل کریں گے. پھر جو انکار کرے گا وہ شدید ترین عذاب کو اٹھائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمال کے راستے میں کوئی مشکل ہوگی نہیں. اب جب تصور کیجیے ہمارے اور آپ کے پاس دسوں بہانے ہیں. حق نہیں ہے کہ ہم بہانہ کریں، لیکن دسوں بہانے ہیں کہ اگر ہم حق کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے. اس راستے میں، اس زمانے میں اگر کوئی حق کے راستے پہ چلے گا ہر قسم کی آسانی اسے مل رہی ہوگی. یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ لوگ صدقے کے اثرات اتنے دیکھ چکے ہوں گے، صدقہ دینے کے نتیجے میں اتنے اثرات دیکھ چکے ہوں گے کہ صدقہ کثرت سے نکالیں گے اور لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اتنا لوگ صدقہ نکالیں گے، اتنا لوگ صدقہ نکالیں گے کہ ان کے اثرات دیکھ چکے ہوں گے کہ ہاں جب صدقہ دیتے ہیں تو مثبت اثر ہوتا ہے، اچھا اثر ہوتا ہے. اس اچھے اثر کو دیکھ دیکھ کر صدقہ نکالنے والے بہت ہو جائیں گے. ایک زمانہ پہنچے گا صدقہ لینے والے نہیں رہیں گے. اچھا اس دور میں چونکہ نظام نظام عرض رہے ہیں تو جو صدقہ لینے والا ہوگا وہ بھی اس کو صحیح خرچ کر رہا ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا فخر ختم ہوتا چلا جائے گا. برکتوں کو برکتیں نصیب ہوں گی. اور یہ سب اس لیے ہوگا تاکہ سخت پہ چلنے والا آسانی سے اپنے راستے کو طے کرے، آسانی سے اپنے راستے کو طے کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل کا مارکا ختم نہیں ہوگا. وہ مارکا اس وقت بھی باقی رہے گا، ذمہ داری اس وقت بھی رہے گی. وہی ذمہ داری جو اس وقت ہی ہے کہ کمالات کا حاصل کرو، اپنے نفس کی کمالات کا حاصل کرو. صرف یہ ہوگا کہ اس زمانے میں نظام نظام حاصل ہوگا، اس لیے اس کو حاصل کرنا آسان ہوگا. آج کل کے زمانے میں نظام نظام ظلم ہے، اس خاطر اس کو حاصل کرنا مشکل پڑ رہا ہے. بس ہماری یہ ذمہ داری ہے جو دونوں دور میں باقی رہے گی، اپنے آپ کو ترقی، اپنے آپ کو تشکیل کی طرف لے کر جائیں، اپنے آپ کو معنویت کی طرف لے کر جائیں، خدا ممتاز کے راستے کی طرف لے کر جائیں. خدا ممتاز ہمیں اور آپ کو اس راستے میں کامیابی نصیب کرے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ہم اسلام کی ہزاروں روایات کی روشنی میں اس وقت کے منتظر ہیں کہ امام نصیب لائیں گے. وہ امام کے نام پر جو انقلاب آنا وہ رونما ہوگا اور اس انقلاب کے نتیجے میں لوگ کمالات تک پہنچیں گے. لیکن یہ سب کام آسانی سے نہیں ہوگا، یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. یہ تبدیلی قطعی ہے، اس کے بغیر قیامت نہیں آئے گی. اس کو خدا کی روایت کی روشنی میں فرمایا جب تک میرے فرزند تشریف نہیں لائے قیامت نہیں آئے گی. ان کا تشریف لانا اتنا قطعی ہے کہ جو قیامت قطعاً آنی ہے وہ نہیں آئے گی جب تک امام تشریف نہیں لائیں گے. اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، صرف ایک مشکل کے ساتھ. یہ کام آیا جبرن خدا انہیں مثال لے گا یا کہ نہیں، دنیا والوں میں کچھ کرنا ہے تب وہ تشریف لائیں گے. یہاں پر بنیادی سوال ہے جو ہمارے اور دوسرے فرقوں اور مذہب کے درمیان فرق بنتا ہے. شیعہ اس بات کے معتقد نہیں ہے کہ امام کی تشریف آ رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آ رہی، یا مثلا دوسرے مذاہب کے لوگ جن لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں ان کا آنا خود بخود ہوگا، شیخ بات کا مسئلہ نہیں، شیخ کہتا خود بخود نہیں ہوگا، ہم کچھ کریں گے، تیار ہوں گے، پھر وہ تشریف لے کر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے منتظر ہمارے ہیں، ہماری تیاری کے منتظر، جبرن نہیں ہے۔ مجھے کیوں احساس ہوتا ہے جیسے پچھلی نسل تک اس موضوع پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ یہ سوچتے تھے امام خود سے تشریف لائیں گے، وہ ایک وقت خدا نے سوچا ہوا ہے، جب تک وہ وقت نہیں آئے گا ہم کچھ کرنے وہ آئیں گے نہیں، اور برا نہیں کریں تو رکیں گے نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، منحصر ہے زمین لوگوں کی تیاری کی، علم خدا میں ہے کہ کب ہوگا، لیکن منحصر ہے ان لوگوں کے اوپر، تیار ہوں گے یا مشیر کریں گے۔ اچھا اگر ایسا نہ ہو اور برا، اگر امام کی تشریف جبری ہوتی ہمارے کوئی دخالت نہیں ہوتی تو ہم سے اللہ تعالیٰ کیوں کہہ پایا، ہم سے یہ کیوں کہا کہ اپنے امام کی تشریف آوری کے لیے دعا کریں، ہم سے کیوں کہا کہ 313 تیار ہوں گے تب وہ تشریف لائیں گے، اور برا کون دعائیں سب ایک بار منتقل کر رہی ہیں، ذمہ داری تمہاری ذمہ داری، اور امام معصوم نے خود بھی اس بات کو ارشاد فرمایا، آٹھویں امام نے جب جانشین کے لیے بحث ہو رہی تھی درود بھیجے گا ان کے نام پر، فرمایا ایک حق ہمارا تمہاری گردن پر ہے، ایک تمہارا ہماری گردن پر ہے، جب تم ہمارا حق دو گے جو کہ تمہاری گردن پر ہے تو ہم تمہارا حق دیں گے جو ہماری گردن پر ہے۔ ایک اس دنیا کا حق ہے کہ امام رہنمائی کرے، ایک ان کا حق ہے کہ ہم اپنے ارادوں کو ختم کریں امام کے ارادے کے سامنے، تسلیم کریں اپنے آپ کو کہ مولا ہم آپ کے مقیم ہیں، ہم آپ کے فرما بردار، جب ہم حق دیں گے کہ امام ہم تیار ہیں ہم ہماری رہنمائی کریں، تشریف لائیں گے رہنمائی کریں گے، اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ ہمدردی ہے، اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ کم از کم ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، براہ راست رہنمائی اس وقت ہے جب ہم اپنے ارادوں کو تسلیم کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ مولا ہم نے اپنے ارادے ختم کر دیے، اب جو آپ حکم فرمائیں گے وہ ہوگا، اور سب کے لیے بات کہیں گے، بس اس کا مطلب جبری نہیں ہے، قہری نہیں ہے کہ بس اتنے 2000 ملانے ہم تشریف لے آئیں گے، نہیں ایسا نہیں، لوگ تیار ہوں گے امام آئیں گے، نہیں تیار ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی جو اہل بیت کی تشریف آوری کا دور تھا اس میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، کم از کم 2 دفعہ ہمارے پاس روایات میں موجود ہے، اہل بیت نے کہا فتح و نصرت نزدیک ہے، جس زمانے کا فرمایا وہ زمانہ بدل گیا، فتح و نصرت نہیں آئی، لوگوں نے پوچھا امام فتح و نصرت کیوں نہیں آئی، فرمایا تم لوگوں نے یہی غلطیاں کی، فتح و نصرت طواف کر لیا، سید الشہداء کا ساتھ دے دیتے فتح و نصرت اس وقت تھی، نہیں ساتھ دیا وقت کر لیا، وقت چلا گیا، اس کے بعد فتح و نصرت مثال کے طور پر 8ویں امام کے دور کے لیے روایات موجود ہیں، جو فرمایا اس وقت فتح و نصرت نہیں ہوا، فرمایا تم نے یہی غلطیاں کی، تم نے ہمارے راستے پر ملا کیا، تم نے ہمارے راستے کو پاس کیا، بہت خوبصورت ایک تجزیہ ہے، تحریر ہے جو ڈبل موسم نے انجام دیا ہے اپنی تقریر کے دوران، اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ گزشتہ زمانوں میں ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے جو ذمہ داریاں تھیں وہ انجام نہیں دی، اس کے نتیجے میں اہل بیت اطہار نے مسلم کی نصرت کو تاخیر کر دیا، اب بھی ایسا ہی ہے، جب تک ہم تیاری نہیں کریں گے تشریف آوری کا امکان نہیں، ہم تیار رہیں گے، ہم مطلب میں اور آپ نہیں ہیں پورا معاشرہ ہے، البتہ یہ بات کے فرائض میں عرض کریں گے کہ کتنا معاشرہ، معاشرے کا کون سا حصہ ہے جس میں تیار ہونا، میں اپنی زندہ درج کرنے کی کوشش کروں گا، جب تیار ہو رہیں گے امام کی تشریف آوری ہوگی، بس جبری قہری نہیں ہے، ارادے کے اوپر ہے، ارادے کے اوپر ہے، سب کا سب اسباب پر ہوگا، سب کا سب عوامل اور اسباب کے تحت ہوگا، یعنی میں مثال کے طور پر یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں کروں گا، دنیا کچھ نہیں کرے گی، اچانک اتفاقاً کوئی تبدیلی ہو جائے گی، نہیں ہرگز نہیں ہوگا، اتفاقاً کچھ نہیں ہوگا، اگر میں اور آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم امام کی نصرت کریں گے
تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ امام کی نصرت کے لیے کیا چاہیے ہوگا. جب تک ہم وہ سب تیار نہیں کریں گے یہ کوئی اتفاق نہیں ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کے 45 سال نصرت کی تیاری کے بغیر گزارے, 46 سال امام نشید لائے اور میں ان کے عوام کے ساتھ شامل ہو گیا. نہیں, ایسے اتفاق سے کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کا اب تک کا انداز اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عوام انصار کی تاریخ ہیں, ان کے واقعات سب بتا رہے ہیں کہ بالاتفاق کچھ نہیں ہوا, سب کا سب بالاسباب ہوا ہے. بس اگر ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہو, چند ایسے ہوں, اللہ کرے سب ایسے ہوں کہ جو امام کی نصرت کی تیاری میں مشغول ہوں اور پھر امام پر شد لائیں اور ہم ان کے عوام انصار میں شامل ہو جائیں, ہاں یہ صحیح. لیکن ہم یہ سوچیں کہ کچھ لوگ اپنی زندگیوں میں مشغول رہے ہیں, کچھ لوگوں کے نزدیک اس موضوع کی اہمیت نہ ہو, کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے, اچانک امام نشید لائے اور سب نے نصرت کر دی, نہیں ہونا چاہیے, کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے جیسے دو بچے, ایک کوئی امتحان کی تیاری کر رہا ہے اور ایک نہیں کر رہا اور آخر میں جا کر دیکھیں نتیجہ ایک ہی ہو گیا, تو یا تو امتحان لینے والا نعوذ باللہ حاضر نہیں ہے کہ وہ تیاری کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں کو ایک جیسی جزا دے دیتا ہے, اور اگر وہ عادل ہے اور یقیناً عادل ہے تو پھر سب کا سب مناسب ہوگا تیاری کے اوپر, تیاری کریں گے جزا نصیب ہوگی, تیاری نہیں کی نعوذ باللہ تعالیٰ پھر جزا نہیں ہو سکتی. اس عمل کو ہم کہتے ہیں عالمی مہدوی انقلاب کی تقاضا, اس عمل کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ جو پوری دنیا کے اندر تبدیلی آنی ہے, اور مزید خواص صاحب کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا, وقت بہت کم ہے کیونکہ ایک پروگرام منچوری میں شہدائے عاشورہ کے مناسبت سے انجام پا رہا ہے اور اس میں کے لیے درخواست کروں لوگوں نے کہ ہم پروگرام کو کم کریں اور اس میں پہنچنے کی کوشش کریں, لہٰذا آج کے رائے اس کو مختصر کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کو بعد کے ایام کے اندر رکھتے ہیں کہ یہ سارا انقلاب جو عالمی انقلاب ہے یہ کوئی اجازائی نہیں ہے, پوری دنیا میں ہونا ہے. کتنے لوگوں کی تبدیلی چاہیے, بنیادی طور پر کیا تبدیلی چاہیے, پوری دنیا میں کوئی تبدیلی چاہیے, کیا تبدیلیاں چاہیے, ان تبدیلیوں کے جو کچھ بھی تقاضے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کس چیز کے ذمہ دار ہیں. میرا اپنے خیال ہے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ بنتا ہے وہ یہ کہ میں نے اور آپ نے اپنے امام کے مقابلے میں جو ذمہ داریاں کی وہ انجام دیے ہیں یا نہیں. اگر وہ ہمیں انجام دینی ہے چاہے وہ تشریف کبھی بھی لائیں ہم وہاں پہنچ گئے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی بھی وجہ سے ان ذمہ داریوں کو ہم انجام نہ دے سکے تو پھر ہماری زندگی بری ہے نعوذ باللہ تعالیٰ, پھر ہمارا انجام اچھا رہے گا نعوذ باللہ تعالیٰ, کہ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ تشریف لائیں چاہے میری زندگی میں چاہے میری زندگی کے بعد اور میں نہ پہنچ سکوں, ساری کی ساری کوشش آخر سے اس بات سے رک جائے گی اس وقت میں کس چیز کا ذمہ دار ہوں, وہ مجھے سمجھ میں آئے میں اس کے اوپر عمل کروں, اور ہم جیسے آدمی کو اس وقت سب سے امپورٹنٹ کام یہی سمجھ میں آتا ہے. لوگوں میں ایک طلب ہے, اس وقت کا زمانہ عجیب زمانہ ہے, میں نہیں سمجھتا اگر 50 سال پہلے امام کے نام پر کوئی پروگرام کرتا تو لوگ اتنی دلچسپی سے آتے, شاید نہیں آتے. اس وقت نہیں معلوم کیوں ایک عجیب طلب بنی ہوئی ہے ہر قوم کے اندر, مثلا الحمدللہ آپ خود دیکھ رہے ہیں ہماری قوم کے اندر بھی کہ جب امام کے نام پر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کے اندر طلب ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جیسے بولنے والوں کی ذمہ داری ختم ہو گئی, حجت پوری ہو گئی کہ کم سے کم لوگوں کو یہ پتا چل جائے ذمہ داری کیا ہے, باقی جو کرنے والے ہیں وہ کریں گے جو نہیں کرنے والے وہ نہیں کریں گے, لیکن یہ باتیں ہو جانا چاہیے کہ کرنے کا کام کیا ہے. اور آخر میں سید الشہداء سے ہی درخواست کی جا سکتی ہے کہ مولا آپ کے نام پہ زندگی گزاری ہے, آپ کا نام کا ذکر کیا ہے, آپ کے فرزند کا انتظار کیا ہے, آپ کی ہی عنایت ہوئی تو ہم آپ کے فرزند کا ساتھ دے پائیں گے. یہ دنیا کا اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہوگا, اس کو اس گہرائی میں دیکھیں. دنیا کو بنے کے اربوں سال ہو گئے, تو
سائنس کی دنیا میں کام کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اس نظام شمسی کو خلق ہوئے جس پہ ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں 5 ارب سال ہو گئے ہیں. جو کچھ ہمیں معلوم ہے ان تمام سالوں میں جو کچھ ہمیں سائنس سے معلوم ہے 5 ارب سالوں میں یہ تبدیلی نہیں آئی ہے جو اب آنے والی ہے. اتنا بڑا امتحان ہے. حضرت آدم کے دور سے اب تک یہ تبدیلی نہیں آئی ہے جو آنے والی ہے. اتنا بڑا امتحان ہے. 11 ائمہ کے اصحاب کو وہ ذمہ داری نہیں ملی ہے جو اب ہمیں مل سکتی ہے اگر امام بشیر پہ آتے ہیں. اتنا بڑا امتحان ہے. اتنا بڑا امتحان ہے. اب ذرا سوچیں جن لوگوں نے جنگ بدر میں امتحان دیا تھا کتنا بڑا امتحان دیا تھا. اب اس سے بڑا جنہوں نے جنگ مثال کے طور پر خندق میں امتحان دیا کتنا امتحان دیا. اب امتحان اس سے زیادہ سخت ہے. اب نسل میدان کربلا کو دیکھو. پھر کربلا کے میدان میں امتحان دیا تھا. اب نہیں معلوم اب امتحان کیا امتحان. قسم یہ نہ سوچیں کہ یہ کام آسانی سے ہو جائے گا. نہیں قطعا نہیں ہوگا. کوئی کہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام آسانی سے ہوگا. نہیں میرے جیسا کہنے والا اگر کہہ دے معاف کرے گا. یہ کام یقیناً بہت سخت ہونا چاہیے. صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاص عنایت ہمیں امام کے لشکر تک لے جا سکتی ہے. اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس. بس آپ کے میرے اندر طلب ہونی چاہیے. طلب ہونی چاہیے اور التجا ہونی چاہیے. اہل بیت کے ڈر میں ہے خوبی ہے. یہ حساب کتاب سے نہیں دیتے. بے حساب دیتے. بے حساب دیتے. اگر ہم صلاحیتوں پر مانگیں کہ مولا ہمیں صلاحیت ہے کہ میدان میں پہنچا دے تو نہیں ہے. نہیں ہمارے اندر صلاحیت. ہم صرف ایک کام کر سکتے ہیں. مولا سے کہیں مولا ہم حقیر ہیں. ہم فقیر ہیں آپ کے در. ان سے التجا کر سکتے ہیں کہ مولا آپ کی عادت ہے معافی مانگنے والوں کی معافی قبول کر لیں گے. آپ کی عادت ہے محتاجوں اور فقیروں کو دے دینے کی. ان کے ظہور کے دور میں بھی اگر کوئی محتاج ان کے در پہ پہنچتا تھا مانگتا تھا تو نہیں پوچھتے تھے معمولا تم اہل ہو یا نہیں ہو. نہیں پوچھتے. ہم جیسا آدمی یہ کر سکتا ہے کہ ان کے در پہ پہنچے اور ان سے کہے مولا سیدہ کے چاہنے والے رحم کریں. اہلیت تو نہیں ہے لیکن آپ کے در کے بھکاری ہیں. زندگی آپ کے نام پہ گزاری ہے. ہم پہ رحم کر دیں. کسی طریقے سے اپنے خادموں میں شمار کرتے ہیں. التجا کرنی ہے ان کے سامنے. التجا کرنے والے واسطے دے دیتے ہیں. واسطوں کو بھی قبول کر لیتے تھے. کبھی ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتا نہیں کہ ہم کسی کا واسطہ دیں تو سامنے والا کہتا ہے تمہارا اس سے کیا تعلق. کچھ کام نہیں کرتے. اگر رسول خدا کو کوئی ان کے نوازے کا واسطہ دیتا تھا قبول کر لیتے تھے. تو کبھی کوئی بدلو مدینے میں آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا نبی سے کیسے گفتگو کرنی ہے. لوگوں نے آداب بتایا. نبی کے نوازے کو دیکھا. سعید الشہدا کو کندھے پہ بٹھا کر رسول خدا کے سامنے لے گیا. کہا میں جاہل ہوں مجھے نہیں پتا آداب کیا ہے. آپ کو آپ کے نوازے کا واسطہ قبول کر مان لیتے. میں اپنے مولا کو اپنے مولا کو کیا بات کر دیں. مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ تمام بندہ ائمہ نے ام ائمہ پر گریا. امیر المومنین سے لے کر آخر امام تک سب نے بیوی کے ذات کے اوپر گریا. ان کے مسائل پہ گریا. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر کبھی امامت کو واسطہ دینا ہے تو ام الائمہ کا واسطہ سب سے زیادہ قبول ہے. اور یہ واسطہ زمین و زمان کو ہلا دیتا ہے. یہ سب کو ہلا دیتا ہے. کس لمحے کا واسطہ دیں. کس لمحے کا واسطہ دیں. آیا اس لمحے کا واسطہ دیں جب بیوی اپنے والد بزرگوار کا غم منایا کرتی تھی کریا کرتی تھی. یا اس لمحے کا واسطہ دیں جب وہ دنوں دیوار کے درمیان دکان اٹھتی.
उसकी मुझे पहचानती है। नहीं मालूम वो कौन सा लम्हा होगा जब किसी का आज का वक्त बरामद हुआ, ये तो शादा को अपनी गोदी में ले लिया और सिदाए लेकर आए गए अली बच्चे पाटा दो वो ब्रह्म पाव हो जाएगा। अरे ये बात ना दे,
शादतों के सत्र में, शहीद शहादा के जिक्र के सत्र में, इस दुनिया से